نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد باب السلق والشعير چقندر کے اور جو کے بیان میں یہ باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ چقندر کا کھانا اور جو کا کھانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ثابت ہے. یہ اپنے فضائل ہیں، یہ اپنے فوائد ہیں، اور اس سے اصل مقصد امام بخاری کا یہی ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تکلف نہیں تھا، تواضع و سادگی اور قناعت کا مزاج ان کا بنا ہوا تھا. تو اس حوالے سے روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال سهل بن سعد رضي الله عنه سے روایت ہو فرماتے ہیں کہ ان كنا لنفرح بيوم الجمعه ہم جمعے کے دن خوش رہتے تھے یا خوش ہوتے تھے. کانت لنا عجوز اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس یا ہمارے محلے میں بوڑھی بوڑھی عورت تھی. تاخذ وصول السلق جو چقندر کی جڑوں کو لیتی تھی فتجعله فی قدر لها اور اس کے ایک ہانڈی میں رکھ دیتی تھی. فتجعل فیہ حبات من شعیر اور اس میں جو کے دانے ڈال دیا کر دی تھی. اذا صلینا جب ہم نماز پڑھ لیتے جمعہ کی زرنا تو ہم ان کے گھر ملاقات کے لیے جاتے، یعنی بوڑھی خاتون کے پاس چلے جاتے. فقربت الینا تو بوڑھی خاتون ہمارے سامنے اس کو قریب کر دیتی، یعنی پیش کر دیتی جو چقندر اور جو کو اس نے بنایا ہے. تو وکنا نفرح بیوم الجمعہ من اجل ذلك جمعے کے دن ہم اس وجہ سے خوش ہوتے تھے، جیسے ہمارے یہاں دعوتوں کا مزاج ہوتا ہے، بنا ہوا ہوتا ہے، جمعے کے بعد فلاں صاحب کے پاس کھانا کھانا ہے، معمول بنا ہوا. تو اسی طرح وہ لوگ بھی خوش ہوتے تھے. پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کی یہ سنت ہے کہ جمعے کے دن کھانے کا ہم نے ایک اہتمام کر لیا اور چل رہا ہے سلسلہ، تو پہلے سے آدمی ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے خوش ہوتے تھے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جا کے کھانا کھانا ہے. تو وما کنا نتغذى ولا نقيل الا بعد الجمعہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے تھے اور قیلولہ نہیں کرتے تھے مگر جمعے کے بعد ہی. واللہ ما فیہ شحم ولا ودک اور اللہ کی قسم اس میں کوئی چکنائی اور اس میں کوئی، یعنی گوشت ہو چکنائی ہو یا اس کے اندر کوئی چربی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی. باب تو سیدھا سا ہے، مضمون بھی سیدھا سا ہے کہ صحابہ اکرام اتنی سی چیزوں پر بھی خوش ہو جایا کرتے تھے، یہی ان کی دعوت تھی، اسی پر خوش ہیں اور بڑی رغبت کے ساتھ جا رہے ہیں کھانے کے لیے. ہمارے ہاں دعوتوں میں اگر کسی کو بلا کر دال کھانا اگر کھلا کر بھیجا دیا جائے اس کے بعد جو ہے سب طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں تھا. اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اقلہم تکلفا، کہ تکلف ان میں بالکل نہیں ہوتا تھا. کھانے کے لیے جو ہوتا تھا رکھ دیتے تھے، پینے کے لیے جو ہوتا تھا رکھ دیتے تھے، دوستوں کے پاس حاضر ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کے پاس پہنچ گئے کھا لیا پی لیا جا رہے ہیں، پہلے سے تکلفات ہیں، تصنعات ہیں، یہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی تھی. تو ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہاں پر یہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان لوگوں نے کھائی بھی ہیں اور اسی پر وہ خوش بھی تھے، ان کی زندگیوں میں قناعت اور اکتفا تھا. دوسری بات یہاں پر جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں صحابہ اکرام کہ ما کنا نتغذى ولا نقيل الا بعد الجمعہ، کہ ہمارا جو دوپہر کا کھانا ہوتا تھا اور جو قیلولہ ہوتا تھا وہ جمعے کے بعد ہوتا تھا. جمعے کے دن کھانا کھانا ان کا جمعہ سے پہلے نہیں ہوتا تھا، بلکہ جمعے کے بعد کھانا کھاتے تھے، جمعے کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی ہے کہ عام دنوں میں ان کا مزاج قیلولے کا جو تھا، دوپہر کے کھانے کا جو تھا، وہ ظہر سے پہلے تھا، ظہر سے پہلے کھانے سے فراغت ہو گئی. جیسا ہمارے پاس 12:30 بجے لنچ کا ٹائم ہوتا ہے، تو شاید یہی وجہ ہے کہ اسی زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بہت جلدی لنچ کا ٹائم ہو گیا، کھا لیا پی لیا. تو ایک تو یہ ہے کہ ظہر کا کھانا نماز سے پہلے ہوتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ قیلولہ بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے نماز سے پہلے ہی، قیلولہ کر کے اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد جو ہے نماز پڑھ لی، اس کے بعد جو ہے جو کاموں میں لگنا ہوتا لگ جاتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں اہم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کھانا اس وقت کھا لینا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ قیلولہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بڑی اہم سنت ہے. आम तौर पर हमारे तबलीग वालों में ये चीज़ मिलती है, दोपहर के खाने के बाद गैरुला मिलता है। अरब में भी ये आदत बनी हुई है, तो वहाँ पर भी 12 बजे 1-2 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं और 4 बजे तक बिल्कुल बंद रहती हैं, लोग आराम करते हैं, बाजार मुकम्मल बंद होते हैं। और गालिबा मैंने कहीं पढ़ा था कि स्पेन वगैरह में भी आज यही रिवाज है कि वहाँ पर भी दोपहर के वक्त में, धूप की शिद्दत के वक्त में पूरा बाजार बंद होता है, लोग घरों में आराम करते हैं। तो बड़ी अहम चीज़ है आदमी के लिए, बदन को राहत पहुँचाने वाली है, इसके बड़े फायदे हैं। एक तो ये है कि ये कैलूला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस नीयत से आदमी को करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए लेट गए, अच्छा इसमें सोना ज़रूरी नहीं है, 2 घंटे की नींद 4 घंटे की नींद लेकर उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, होना चाहिए। कैलूला तो मुख्तसर सा होता है, तो उसमें लेट जाए आदमी, नींद लग गई तो बहुत अच्छी बात है, नींद नहीं लगी है तो महज आराम की नीयत से और इत्तेबाए सुन्नत की नीयत से आदमी को लेट जाना चाहिए, आधे घंटे के लिए क्यों ना हो, 15 मिनट के लिए क्यों ना हो, लेट जाए तो सुन्नत अदा हो जाएगी। बात हदीसों में तो ये भी है, उसने ने फरमाया कि कीलू फ इन शैतान अल्ला यकीन, कैलूला किया करो क्योंकि शैतान कैलूला नहीं करता, तो इसलिए इसका अहतमाम करना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा असल में इसका जो अहम फ़ायदा है वो ये है, जिसकी तरफ हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है कि दोपहर में आदमी आराम करता है तो रात में इबादत पर उसको कुदरत हासिल होती है, रात में ठहर सकता है, आराम हो गया, नींद हो गई, तो उसके बाद रात में क़ियामुल लैल के लिए उसको बड़ी सहूलत हो जाती है। फिर नमाज के बाद, ईशा के बाद, अगर रात में अल्लाह की मुनाजात में खड़ा होना चाहे, कुरान पढ़ना चाहे, तिलावत करना चाहे, तो बड़ी आसानी उसके लिए होती है। इसके अलावा तिब्बी फ़ायदे भी हैं, वजूद हज़म भी होता है, इसकी वजह से खाना हज़म भी होता है, आदमी के बदन को राहत की ज़रूरत होती है, वो भी है। बल्कि एक बात मैंने ये भी याद आई, मुझे पढ़ी थी मैंने, कि दोपहर की आधे घंटे की नींद रात की 3 घंटों से ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा इसमें ये मामूली जो नींद होती है यही इंसान की सेहत के लिए बड़ी अहम है। हमारे यहाँ मामूली होता है कि भी सो गए तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए ओढ़ना ओढ़ के बिस्तर पर गद्दे पर सो जाते हैं, तो ये नहीं हो, इससे आदमी का बदन और कमज़ोर होता है और इससे बड़ी सुस्ती पैदा होती है और ये चीज़ आदमी को और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। उठने में बड़ी दुश्वारी होती है आदमी को, मुख्तसर सी नींद के बाद उठने में, लेकिन जब उठ जाता है हिम्मत करके तो जो बशाशत उसकी तबीयत में वो महसूस करता है उसको बयान नहीं कर सकते आप। तो 2 घंटों की नींद में आराम से सोकर उठेगा तो उसके बाद पूरा दिन मनूज जाएगा उसका, पूरा शाम तक वही नींद के असरात होंगे, सुस्ती होगी, फुलाँ होगा फुलाँ होगा। तो इसलिए एक अहतमाम करना चाहिए। और कैलूले का जो असल वक्त है वो खाने के बाद है, अभी नमाज से पहले हो या नमाज के बाद हो, कभी भी आदमी खाना खा ले तो फ़ौरन लेट जाए, या थोड़ा सा चहल कदमी करने के बाद आकर लेट जाए, इससे दोनों फ़ायदे होंगे, दीनी फ़ायदा भी होगा, दुनियावी फ़ायदा भी होगा। तो इस हदीस मुबारका में एक बात ये मालूम होती है। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है, बाब नहशी वंतिशार लहमी, कि गोश्त को दांतों से नोच कर खाने के बयान में यह बाब है। ये भी माशाल्लाह हमारे आज के ज़माने में बड़ा ही जो है बारबेक्यू का जो सिस्टम चला है, तो माशाल्लाह ये भी उसी ज़माने की पैदावार है जो हमारे असहाब ने रखी है, सहाबा इकराम के ज़माने से। बल्कि हुजूर भी इस तरीके को पसंद किया करते थे, दांतों से नोच कर खाना खाया करते थे, गोश्त खाते थे उमूमन। और आज हमारे ज़माने में तो इससे बात मालूम हुई है कि कुछ चीज़ें वो होती हैं जो नोच कर खाने की होती हैं और कुछ चीज़ें वो होती हैं जो तोड़ कर खाने की होती थी। तो जिनको तोड़ कर खाना है वो तोड़ कर खाना चाहिए, जिनको नोच कर खाना है उनको नोच कर खाना चाहिए, नींबू से खाना चाहिए। इसी वजह से जैसे हमारे पास सवाल आते हैं कि भाई बर्गर वगैरह जो होते हैं, पिज्ज़े वगैरह जो होते हैं, या इसी तरीके और पफ वगैरह जो हम खाते हैं, इनको तोड़ना बेहतर है या नोच कर खा सकते हैं, कि क्या है मुँह को लगा कर खाना चाहिए। तो उलमा ने एक बात की है, हत्ता के सवाल आते रहते हैं तो जवाब भी इनके होते हैं। तो नज़ीर सहाबा इकराम के ज़माने में हमको मिलती है, अल्लाह के नबी के ज़माने में हमको मिलती है कि कुछ चीज़ों को दांतों से बराह रास्त मुँह से खाना खाया जा सकता है, बल्कि खाना चाहे तो आदमी जो है ना खा भी सकता है। तो ये चीज़ें ऐसी कबील से हैं, अगर आप इनको तोड़ कर खाएंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या है वो चीज़ें फैल जाती हैं, इतना ज़्यादा बादब बनना चाहेंगे उतना ज़्यादा बेअदब कर देती है वो चीज़ें। तो उसमें सीधा सीधा ये है कि पकड़ कर सीधा मुँह से जो है ना खा लिया जाए, उनको तो इज्जत और आफियत उसी में है, तो उसमें बड़ी राहत होती है। और अगर उनको तोड़ तोड़ कर आदमी सलीके से, अदब से, तमीज़ से खाना चाहेगा तो उतना ही ज़्यादा बेहद भी हो जाती है। फिर तो इस बाब से बाद उलमा ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। असल में जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि भी कुछ चीज़ें हमारे ज़माने में जो राइज हैं वो इस बाब से मिलती हैं कि भी उनको खाया जा सकता है दांतों के ज़रिए, तोड़ कर खाने में कोई मसला नहीं है ना नोच कर खाने में कोई हरज है। फरमाया वबिह क़ाल हद्दथना अब्दुल्लाह इब्न अब्द अल-वहाब क़ाल हद्दथना हम्माद क़ाल हद्दथना अय्यूब अन मुहम्मद अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु क़ाल تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کا جو گوشت ہے وہ دانتوں سے موچھ کر آپ نے تناول فرمایا تھا ثم مقام، پھر آپ کھڑے ہو گئے، فصلہ، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا. تو ایک تو بات جو بات ثابت کرنا چاہتے تھے وہ تو واضح ہے بالکل. دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے کھانے کے بعد وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو چیزیں پکائی جاتی ہیں آگ پر ان کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں حکم یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے کھانے سے وضو واجب ہو جاتا تھا. اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، وہ الگ بات ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوضوء مما مست النار، جن چیزوں کو آگ نے چھو لیا ہے اور آپ نے کھا لیا ہے تو ان سے وضو واجب ہے. تو اب ہم نے اگر گوشت کھا لیا یا روٹی پکی ہوئی تھی روٹی ہم نے کھا لی ہے یا کوئی بھی شوربہ ہم نے پکا وہ کھا لیا تو اس کی وجہ سے وضو واجب. نماز اگر پڑھنا ہے تو پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا پھر نماز پڑھنی ہوگی. تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بھی کھایا جو بھنا ہوا تھا، اس کے بعد وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی تو پتہ چلا کہ وضو نہیں ہے. تو اب دونوں ظاہر سی بات ہے کہ دونوں روایتوں میں اختلاف ہے. ایک روایت بتاتی ہے کہ وضو ہے، ایک روایت بتاتی ہے کہ وضو نہیں ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ حکم ابتداء اسلام میں تھا. یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا، اسلام کی ابتدا میں تھا کہ آدمی آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے کھانے سے پہلے وضو کرنا اس کے لیے ہوتا تھا. لیکن بعد میں یہ حکم آ گیا یا منسوخ ہو گیا کہ اب وہ حکم باقی نہیں رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا جن کو آگ پر پکایا گیا ہے. دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ حکم ابتدا سے واجب ہی نہیں تھا. یہ وضو اصل میں وضو کے دو قسمیں، ایک وضو لغوی ہوتا ہے، ایک وضو شرعی ہوتا ہے. نماز والا وضو، وضو لغوی میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی ہاتھ دھو لے، کنڈے کر لے، چہرہ دھو لے اپنا. تو پہلے زمانے میں جن روایات میں وضو کا ذکر ہے تو اس سے وہ وضو مراد ہے، اور جن روایات میں وضو نہ کرنے کا ذکر ہے تو اس سے وضو شرعی مراد ہے. تو اس طرح جو ہے نا دونوں روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو بہرحال اور بھی جوابات ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. اسی وجہ سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کی نقل کی ہے، کان آخر الامرین ترک الوضوء مما مست النار. اللہ کے نبی کا آخر عمل یہ تھا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے وضو کرنے کو ترک کر دیا تھا ان چیزوں کے کھانے کے بعد. اس کے بعد روایت ہے وعن ایوب و عاصم عن عکرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال انتشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرقا من قدر فاکل ثم صلى ولم يتوضا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈی سے ایک گوشت والی ہڈی لی اور اس کو نوچ کر کھایا، پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی اور وضو نہیں فرمایا. یہ دونوں روایتیں بالکل بھی نہیں ہیں، ایک جیسی ہیں. تو ان دونوں روایتوں کا حاصل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھایا. تو اس طرح کھانا بھی چاہیے، بلکہ علماء نے بلکہ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اس طرح کھانے میں جو بیان کی ہے کہ اس طرح کا کھانا یہ زود ہضم ہوتا ہے. گوشت کو اگر آپ توڑ توڑ کر کھائیں گے تو اس کے اندر وہ کھانا اتنا ہضم نہیں ہوتا جتنا آپ ہڈی سے خود براہ راست منہ سے جو ہے نا اس کو نوچ کر کھائیں گے. آدمی کے لعاب میں اللہ تبارک مطالعہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ لعاب ایسا ہوتا ہے کہ وہ زود ہضم ہوتا ہے، ہضم کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں جن کے چاٹنے کا رواج، یعنی جن کا معمول بنا ہوا ہے، انگلیاں چوس لیتے ہیں، انگلیاں چاٹ لیتے ہیں، ان کا کھانا اچھا ہضم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی طریقے جو چوسنے والے نہیں ہوتے ہیں، جو چاٹنے والے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے ہاضمے میں وہ بات نہیں ہوتی. تو اسی طرح جب انسان نوچ کر کھاتا ہے تو نوچ کر کھانے کی وجہ سے جو انسان کا لعاب لگتا ہے اس پر، اور اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ کھانے میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایک الگ کیفیت آپ خود محسوس کریں گے نوچ کر کھانے میں، اور ایک کیفیت آپ الگ خود محسوس کریں گے توڑ کر کھانے میں. تو بہرحال یہ طریقہ زود ہضم بھی ہے، زیادہ لذیذ بھی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ کھایا بھی ہے اور صحابہ کرام بھی کھاتے تھے. اس کے بعد باب ہے باب و تعارق العضوی. اس باب میں بھی منشا وہی ہے جو گزشتہ باب میں ہے، کہ مضمون جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی والا جو بازو کا جو گوشت ہوتا تھا وہ بھی آپ نے دانتوں سے نوچ کر تناول فرمایا تھا. جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے دیکھیں. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا ابو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن ابي قتاده عن ابي انه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكه. وفي رواية وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت أبو قتادة رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں رسول الله صلى الله عليه وسلم کے اصحاب میں سے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. في منزل في طريق مكة، مكة کے راستے میں ایک مقام پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظر امامنا، اور اللہ کے نبی ہمارے پاس اس وقت موجود تھے سامنے. تو والقوم محرمون وانا غیر محرم، اور لوگ اس وقت احرام کی حالت میں تھے اور میں احرام کی حالت میں نہیں تھا، یہ احرام باندھے ہوئے نہیں تھے. فابصروا حمارا وحشیا، ان لوگوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا. وانا مشغول، اور میں اس وقت مشغول تھا. فلم یؤذنینی لہو، تو ان لوگوں نے مجھے بتلایا تو نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے بتایا نہیں. لیکن وہ احبو، ان لوگوں نے پسند کیا کہ لو انی اوسرتو، کہ اگر میں اس کو دیکھ لوں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ میں تو احرام کی حالت میں نہیں ہوں، میں دیکھ لوں گا تو میں شکار کروں گا، سب مل کر بیٹھ کر کھائیں گے پھر. تو اس لیے ان لوگوں کی خواہش یہ تھی. تو فلتفتو، تو میں متوجہ ہوا، یعنی قسمت کی بات یہ ہے کہ میری نظر پڑ گئی اس کے اوپر. فابصرتو، میں نے اس کو دیکھ لیا. فقمت الی الفرس، میں گھوڑے پر سوار ہو گیا. فاسرجت، میں نے ذہن کسی. ثم رکبت، پھر میں سوار ہو گیا. ونسیت الصوت، اور میں گھوڑے کو بھول گیا. والرمح، اور نیزے کو بھول گیا. فقلت لهم، تو میں نے ان سے کہا کہ نا ملونی الصوت والرمح، کہ یہ گھوڑا اور نیزا مجھے دے دو. یعنی گھوڑے پر سوار ہوں، پھر بار اترنے میں چڑھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے بار بار، یعنی آدمی کو حرج محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر جب شکار سامنے موجود ہو. تو اس لیے کہنے لگے کہ میرے کو دے دو. تو فقال اللہ، وہ کہنے لگے کہ نہیں دیں گے ہم، کیونکہ احرام کی حالت میں ہیں، تو یہ شکار کے لیے تعاون ہو جائے گا. شکار کی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ رضا واجب ہو جاتی ہے آدمی کے اوپر، اگر شکار میں تعاون بھی ہوتا ہے احرام کی حالت میں. تو کہنے لگے کہ واللہ لا نعینک علیہ بشیء، اللہ کی قسم ہم آپ کی کتنی مدد نہیں کریں گے یہاں پر. تو فغضبت، وہ کہتے ہیں کہ میں غصہ ہو گیا. فنزلت، میں اتر گیا نیچے. فاخذت ما، پھر وہ دونوں چیزیں میں نے لے لی. ثم رکبت، پھر میں سوار ہو گیا. فشددت علی الحمار، پھر میں نے اس گدھے پر جو ہے نا حلہ بول دیا، یعنی اس پر حملہ کر دیا میں نے، اس کو نشانہ میں نے اس پر تان دیا. تو فعقرت، اس کے بعد میں نے اس کو ذبح کیا. ثم مجئت به، پھر میں اس کو لے کر آیا. وقد مات، اور وہ مر چکا تھا. فوقعوا فیہ یاکلونہ، تو وہ لوگ سب اس میں پڑ گئے اس کو کھانے کے لیے، یعنی ہم کھانا شروع کر دیا اس کو. شکار جب تک تو جو ہے ان کی بس میں نہیں تھا، اس وقت تک تو کیا ہے، دل کی خواہش تھی، کوئی تعاون وغیرہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب شکار ہو گیا تو ہم جو ہے نا کھانے پر پورے گر پڑے. تو ثم انہم شکوا فی اکلہم ایاہ وہم حرم، پھر ان کو اس کے کھانے کے بارے میں شک ہوا کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں تو اب اس کو کھا سکتے نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ شکار کیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فروخنا، تو ہم چلے. وخبأت العضد معی، اور میں نے اس کا ایک اکران، اس کا ایک جو ہے شولڈر والا حصہ، جو ہے نا بازو والا حصہ، میں نے اس کو چھپا لیا اپنے پاس. منجا یہ تھا کہ حضور کے پاس جائیں گے تو حضور کو دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ فادرکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کو پایا. فسأل، یعنی حضور کے پاس پہنچ گئے. فسألناہ عن ذلک، ہم نے آپ سے اس بارے میں پوچھا. فقال معکم من شیء، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے اس کی ابھی موجود باقی ہے. تو کہنے لگی کہ ہاں. فناولتہ العضد، تو میں نے وہ بازو جو ہے نا اللہ کے نبی کو دے دیا. فأکلہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. حتی تعرقہا، یہاں تک کہ آپ نے اس کو نوچ نوچ کر کھایا. وہ محرم، اور آپ احرام کی حالت میں تھے. یہ ایک روایت ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. اس سے پتہ چلا کہ بھائی یعنی گوشت کو نوش کر کھانا چاہیے، یہ زیادہ فائدہ مند ہے توڑ کر کھانے کے مقابلے میں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اس حدیث مبارکہ میں کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں، نہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز ہے، نہ شکار کرنے والے کا تعاون کرنا جائز ہے، نہ شکار کی رہنمائی کرنا جائز ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں بتا دے کہ بھائی یہاں پر گائے ہیں اس کو مار دو، اور فوراً ہی جو ہے نا آدمی نے مار دیا اس کو، جو آدمی حلال ہے احرام کی حالت میں نہیں ہے اس نے مار دیا، تو اس کے دونوں کو اس کے اوپر جزا واجب ہو جاتی ہے. اس کے شرائط ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی دونوں احرام کی حالت میں ہوں گی، یا ایک حلال، یا ایک احرام کی حالت میں ہوگا یا دوسرا احرام کی حالت میں نہیں ہوگا، یا حرم کا شکار ہوگا حرم کے باہر کا شکار ہوگا وغیرہ وغیرہ. بہرحال جو رہنمائی کرنے والا ہے اس کے اوپر جزا واجب ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ فوراً ہی اس نے حملہ کر دیا اس کو، اور اس کو ذبح کر دیا، اور اس کا شکار کر لیا ہو. اور چھ شرائط علماء نے لکھی ہیں کہ وہ اگر پائے جاتے ہیں تو پھر رہنمائی کرنے والے پر بھی جزا واجب ہو جاتی ہے. تو نہ شکار کرنا جائز ہے احرام کی حالت میں، نہ شکار کی رہنمائی کرنا جائز ہے. اس لیے صحابہ اکرام اس سے رک رہے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے. اسی طریقے پر تعاون کرنا بھی درست نہیں ہے شکار کا، اگر کوئی شکار کرنا چاہتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہ جنگلی گدھا تھا. پتا چلا کہ گدھا جو ہے نا وہ جائز ہے اسلام میں کھانا. یاد رکھیں کہ گدھے کی دو قسمیں ہیں، ایک گدھا ہوتا ہے پالتو گدھا، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا تھا. سنچری ہجری کی بات ہے کہ صحابہ اکرام سفر میں تھے تو بھوکے ہو گئے، پریشان ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گدھے تھے، تو گدھوں پر ہی جو ہے نا ان لوگوں نے گدھوں کو ذبح کیا اور ہانڈیوں کو چڑھا دیا، کیونکہ مجبوری تھی ان حضرات کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام آ گئے اور بتلا دیا کہ رسول اللہ گدھے پک رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ کھانے کی گنجائش نہیں ہے, نبی روکتے ہیں اس سے. تو اعلان کر دیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ نبی کا اعلان آنے کے بعد پھر اس کا استعمال تو نہیں ہو سکتا. تو اس سے پہلے گدھوں کا کھانا جائز تھا, سن 6 ہجری سے پہلے گدھوں کا کھانا جائز تھا, قصبہ خیبر سے پہلے پہلے. بعد میں یہ حرمت آئی ہے. تو یہ تو عام گدھوں کی بات ہے. جو گدھے ہمارے ہاں گھروں ہندوستان پاکستان میں جو ان کو باہر نظر آتے ہیں نا, یہ وہ گدھے ہیں جو جائز نہیں ہیں, جن کو نہیں کھایا جا سکتا. اور ایک گدھا ہوتا ہے جنگلی گدھا, جس کو ہم زبرا کہتے ہیں, یعنی جو جس کے اوپر لکیریں ہوتی ہیں, تو وہ حلال ہے ہمارے لیے, وہ کھا سکتے ہیں بالکل. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے. اچھا, یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو وہ جنگلی, یعنی جنگلی جو گدھا ہوتا ہے وہ زیبرا, وہ الگ ہوتا ہے, اور ایک نیل گائے ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. وہ دونوں الگ الگ ہیں, ان کا دونوں کا کھانا جائز ہے. تو یہاں اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ بھائی جنگلی جو گدھا ہوتا ہے اس کا کھانا جائز ہے, جس کو ہم انگریزی زبان میں زیبرا کہتے ہیں, یہ حلال ہے ہمارے لیے. اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس جانور کا شکار کر لیا گیا اور حلال آدمی نے کیا ہے, یعنی جو احرام کی حالت میں نہیں تھا, تو اس کا ذبح کیا ہوا, اس کا شکار کیا ہوا, محرم آدمی کھا سکتا ہے, اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. صحابہ اکرام نے بھی کھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا. محرم اگر شکار کر لیتا ہے, احرام کی حالت میں اگر کوئی شکار کر لیتا ہے, تو جانور بھی حرام ہو جاتا ہے, وہ نہیں کھا سکتا کوئی, نہ محرم کھا سکتا ہے نہ غیر محرم کھا سکتا ہے اس کو. لیکن محرم نے اگر رہنمائی کر دی ہے کسی کی, یعنی کسی نے اگر جانور کو حلال کر دیا ہے, جو حلال تھا ذبح کر دیا ہے, تو پھر اس صورت میں محرم کے لیے کھانا جائز ہے. تو یہاں پر صحابہ اکرام نے بھی کھایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا ہے. اس حدیث مبارکہ سے مطلب یہ بھی معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد روایت ہے, باب قدر اللحم بالسکین, چھری کے ذریعے گوشت کو کاٹنے کے بیان میں یہ باب ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ کامن سی بات ہے کہ بھائی چھری سے کاٹ سکتے نہیں کاٹ سکتے, چاقو سے کاٹ سکتے نہیں کاٹ سکتے. علماء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جامع دین ہے, تو اس لیے اس دین کے اندر علماء نے جو خدمات انجام دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہم کو ملتی ہے, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ملتی ہے ہمارے لیے. تو اس لیے دین کا کوئی حصہ آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے. آج چاہے جتنی ترقی کر لے, کوئی گوشہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اصول اور جس کے قواعد جو ہے نا صحابہ اکرام کے زمانے میں, ان کے واقعات میں یا احادیث میں ہم کو نہ ملتے ہوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہر پہلو چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وہ محفوظ کر لیا گیا. ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو, محفوظ کر لیا گیا. تو آج اس لیے ہمارے لیے, چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ نئے نئے مسائل پیش آتے رہتے ہیں, نئے نئے واقعات پیش آتے رہتے ہیں, لیکن اس کی کوئی نہ کوئی نظیر ہم کو اوپر جا کر مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محفوظ رکھنے کا ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے. تو باتیں تو معمولی ہوتی ہیں, لیکن اس پر کئی مسائل مسمت ہوتے ہیں پھر, اور آگے آنے والوں کے لیے بڑی رہنمائی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ بھائی گوشت چھری کے ذریعے کاٹنے کے بیان میں یہ باب ہے. تو گوشت کا کاٹنا چھری سے یہ بالکل جائز ہے, چاہے وہ پکا ہوا ہو چاہے پکا ہوا نہ ہو. یہ کیوں قائم کیا گیا, اس کا بھی ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے میں گوشت چھری سے جو کاٹا جاتا تھا, تو ایک جو متکبر قسم کے لوگ ہوتے تھے, عجمی جو لوگ ہوا کرتے تھے, تو وہ چھریوں کا جو استعمال کرتے تھے تو وہ متکبرانہ انداز میں کیا کرتے تھے. اور بعض روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا ہے کہ گوشت کو چھری سے مت کاٹا کرو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کر کے بتلاتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے اور اس طرح کا کوئی شائبہ نہیں ہے, اور ان متکبرین کا اور تکبر کرنے والوں کا اگر کوئی شائبہ نہیں ہے, ان کی کوئی مشابہت نہیں ہے, تو پھر آدمی کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے. اسی کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے. تو فرمایا کہ وبه قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنی جعفر بن عمرو بن امیہ ان اباه عمرو بن امیہ اخبره انه راى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن امیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یحتز من کتف شاد فی یده, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے کو چھری سے کاٹ رہے تھے. فدعی الی الصلاۃ, تو نماز کے لیے اذان دی گئی, بلایا گیا. فالقاها, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ڈال دیا. والسکینہ التی یحتز بها, اور اس چھری کو بھی ڈال دیا جس کے ذریعے آپ گوشت کاٹ رہے تھے. ثم قام, پھر آپ کھڑے ہو گئے. فصلی, آپ نے نماز پڑھی. ولم یتوضا, اور وضو نہیں فرمایا. تو یہ حدیث ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ضرورت کے موقع پر گوشت چھری کا استعمال کرنا, چھری سے گوشت کو کاٹنا, چاہے پکا ہوا ہو چاہے پکا ہوا نہ ہو, یہ جائز ہے. اچھا, دو مسئلے ہیں یہاں پر. ایک ہے چھری کا استعمال گوشت کو کاٹنے کے لیے استعمال کرنا, اور ایک ہے چھری کا استعمال کھانے کے لیے استعمال کرنا. تو کاٹنا تو ضرورت ہے, اس کے لیے استعمال کی گنجائش ہے. کھانا ضرورت نہیں ہے, یہ متکبرین کا شعبہ ہے. تو اس لیے علماء نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ یہ جو چھری کانٹے ہوتے ہیں, ایک ہاتھ میں چھری ہوتی ہے ایک ہاتھ میں کانٹا ہوتا ہے, اس سے کاٹتے ہیں ایک سے کھاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ فیشن پرستوں کا, چونکہ ان کی یعنی ان کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہو گیا, اور ایک تکبرانہ شان اس کے اندر ہوتی ہے, تو اس لیے بعض علماء نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے اس طریقے پر کھانے کو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا منشا بھی یہاں پر یہی ہے کہ جہاں یہ اندیشہ ہو تو وہاں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جہاں پر یہ اندیشہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس طرح کا استعمال کرنا جائز ہے. اس کے بعد روایت ہے، باب ہے، باب ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط. یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں لگایا. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کھانے میں عیب نکالنے کی نہیں تھی، بلکہ کسی بھی چیز میں عیب نہیں نکالتے تھے. دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے، ایک بحث اصل میں یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً بنائی ہیں ان کو اسی کیفیت پر، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنی کاری کے ذریعے اس میں تبدیلی کر لیتا ہے. تو یہ جو عیب کی بات ہے کس سے متعلق ہے؟ تو بعض علماء کا رجحان یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً جس چیز پر بنایا ہے جس چیز کو، اس صورت میں اس پر عیب نکالنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی کاریگری ہے، اس پہ سوال اٹھانے کا ہمارے لیے حق نہیں ہے. اللہ نے بنایا، اس کی مصلحت وہی بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانے میں، علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ نہیں ہے کوئی چیز نکمی خدا کے کارخانے میں، اس طرح کا کوئی مصرعہ ہے مجھے ذہن میں نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی ہے. ہر چیز میں اللہ نے، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے جانور ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے جمادات ہو، ہم کو بظاہر اس کا کوئی فائدہ، کوئی حکمت، مصلحت نہ معلوم ہو، لیکن اللہ نے مصلحت اس میں ضرور رکھی ہے، تاکہ جانور بھی ہم کو بعض دفعہ یعنی نقصان دہ معلوم ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والے معلوم ہوتے ہیں، مضی معلوم ہوتے ہیں، ہلاک کرنے والے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی حکمتیں ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں، بچھو والا قصہ، الحمد للہ رب العالمین کے تحت میں، اور اس کے ذریعے انہوں نے یہی بات بتلائی ہے وہاں پر. ایک مرتبہ اپنے زمانے کے ایک بزرگ کا واقعہ وہ خود نقل کرتے ہیں کہ بزرگ نے ان سے بیان کیا کہ وہ دریائے ددلہ کے کنارے جا رہے تھے، تو چلتے چلتے ان کی نظر ایک بچھو پر پڑی. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی وہ جا رہا ہے، دیکھیں کرتا کیا ہے، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار تو نہیں بنائی، تو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ کرنے کیا جا رہا ہے اور کیا کرے گا. تو بچھو کے پیچھے وہ لیے ہیں، بچھو گیا کہ جہاں تک جانا تھا گیا، یا جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ لے جانا چاہتے تھے وہاں گیا. تو ایک مقام پر وہ جا کر جو ہے پانی کے قریب پہنچ گیا. جب پانی کے قریب پہنچا تو وہاں سے کچھوا آ گیا. تو جیسے ہی کچھوا اس کے قریب آیا تو بچھو اچھل کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. اب وہ کچھوا اس کو لے کر جو ہے جانے لگا. تو اب یہ بزرگ بھی ٹھان لیے تھے کہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے، تو اس لیے انہوں نے کشتی ہی باضابطہ اس کے لیے، اور کشتی میں سوار ہو گئے کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے. تو اب یہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہا ہے. تو وہ کچھوا اس کو لے جا کر اس پانی کے دریا کے دوسرے کنارے پہنچا دیا. تو وہاں سے بچھو اچھلا اور پھر اس کے بعد خشکی پہ آ گیا. تو یہ بزرگ بھی اپنی کشتی روک کے اس کے پیچھے چل دیے. تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا کہ بھائی ایک آدمی سو رہا ہے اور بچھو اس کے قریب ہے. تو یہ ڈر گئے کہ بھائی شاید اس کو ڈسنے کے لیے آیا ہے، تو یہ بھی مارنے کا ارادہ کر رہے تھے. اچھا، ایک تو یہ ہے، دوسری صورت حال یہ تھی کہ جو آدمی سویا ہوا تھا تو اس سوئے ہوئے آدمی کے پاس ایک سانپ بھی موجود تھا جو اس کو ڈسنے والا تھا. اب یہ پریشان کے گھر تو کیا رہی ہے، دو جو ہے نا دشمن موجود ہیں سامنے یہاں پر. تو اسی دوران میں کہ سانپ جو ہے نا اپنا پھن کے ذریعے اس کو مارتا اس سوئے ہوئے آدمی کو، تو ان بزرگ یہ بچھو اٹھا اور جا کر سانپ کو ڈس دیا، وہ مر گیا سانپ. اچھا، ڈس کے بچھو ابھی جا رہا تھا کہ اس کی نیند لیتا، وہ نیند سے وہ تیار ہو گیا. تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو مجھے مارنے کے لیے آیا تھا، یہ میرے قریب ہے، تو اٹھ کر بچھو کو مارنے لگا. تو یہ بزرگ نے اس کو روک دیا کہ بھائی کس کو مار رہا ہے، وہ تو تیری حفاظت کرنے کے لیے تھا. تو اس کو قصہ سنایا کہ اصل میں تو تجھے مارنے کے لیے یہ سانپ تھا، اللہ نے بچھو کے بھیجا ہے، اس بچھو نے تیری حفاظت کی ہے کہ اس کو اس نے وقت پر ڈس دیا تو وہ مر گیا، تو تو بچ گیا. اس کے بعد انہوں نے یہی مسئلہ لکھا ہے امام رازی رحمۃ اللہ، یہ بات لکھی ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چاہے جو یعنی کائنات کی چیز انتہائی نقصان دہ مضر ہم کو کیوں نہ محسوس ہوتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار اس کو پیدا نہیں کیا ہے. تو یہ ہے، علماء نے لکھی ہے، تو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش ہی کوئی چیز ہو، کوئی صنعت ہو یا کوئی چیز ہو، اس میں عیب نکالنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی مصلحت اور اس کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان اس کو اس کی اپنی کاریگری کے ذریعے اس کو بناتا ہے. جیسے اللہ نے تو بنایا جو، اللہ نے اگایا جو کو، تو جو اگنے کے بعد ہم نے اس کو لے کر آئے، اس کو ہم نے پیس دیا، اس کا ہم نے آٹا بنا لیا، اس کے بعد ہم نے اس کی روٹی بنا لی، اس کے بعد ہم اس کے عیب نکالنا چاہیں تو اس کی گنجائش نہیں. تو یہ دونوں قسم، حافظ ابن حضرت السلامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں قسموں میں عیب نکالنا درست نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کی کاریگری ہو، چاہے ہم اس میں یعنی اس کے اندر جو ہے نا کچھ حرکت کر کے، کچھ کاریگری کر کے اس کے اندر تبدیلی کر لی ہو. تو فرماتے ہیں، وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، یعنی جو بھی دسترخوان پر حاضر ہوتا تھا اللہ کے نبی کبھی عیب نہیں نکالتے تھے، چاہے نمک زیادہ ہو جائے چاہے نمک کم ہو جائے، چاہے مرچی تیز ہو جائے چاہے مرچی تیز نہ ہو جائے، چاہے جو ہے نا مثال بند ہو چاہے مثال بند نہ ہو، ہمارے یہاں 10 قسم کے عیب نکلتے ہیں، کچا ہے پکا ہوا نہیں ہے، فلاں ہے کھٹا ہے میٹھا ہے کڑوا ہے کھارا ہے، تو حضور کا مزاج نہیں تھا یہ، تو ان اشتہا ہو اکلا ہو، معمول یہ تھا کہ اگر چیز پسند آ جاتی تو کھا لیتے تھے، وہ ان کری ہو طرح کا ہو، اور اگر جو ہے ناپسند ہوتی تو حضور چھوڑ دیتے تھے، لیکن کہ بھائی یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، تو اس لیے ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ کھانے کی چیزوں میں ہوں یا کسی اور چیز میں ہوں عیب نہیں نکالنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا، بلکہ گوہ کے بارے میں ابھی آپ نے روایت پڑھی ہے کہ حضور اس کو چھوڑ دیتے تھے، کھاتے نہیں تھے، طبیعی طور پر تکدر تھا اس سے، لیکن عیب اس میں نہیں نکالا حضور نے، اس کا ریزن یہ بیان کیا کہ بھائی یہ ہماری زمین کا جانور نہیں ہے، ہمارے پاس پایا جانے والا جانور نہیں ہے، اس لیے طبیعت نہیں چاہتی، چاہتے تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی دیکھنے میں کیسا دکھ رہا ہے، انتہائی گندا دکھ رہا ہے، کراہت ہو رہی فلاں اور اپنا، اگر ہم ہوتے تو 10 باتیں بیان کر دیتے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے مخلوق کا احترام ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ کیا کرتے تھے کہ ان چیزوں کے اندر بھی جن کو آپ نے کبھی کھایا نہیں یا ناپسند کیا ہے تو آپ عیب نہیں نکالا کرتے تھے، یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر.